أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد والے. فطرت انسانی و ہدیہ الہی ہے انسان کو موضوع سخن ہے. خداوند تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ روم کی آیت 30 میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, فطرت الہی پر, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی فطرت جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے. ذالک الدین القیم, یہی دین استوار ہے اور دین قیم ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. فطرت گوہر الہی ہے جو انسان کو عطا ہوا ہے, جس وجہ سے انسان ممتاز ہوا ہے تمام مخلوقات سے. پروردگار کا فرمانا ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو شرف و کرامت اور برتری عطا کی ہے تمام مخلوقات کے اوپر. جو کچھ خداوند تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, اس سب میں برتری و عظمت و شرف انسان کو عطا ہوا ہے. شرف انسان اسی گوہر کی بنیاد پر ہے جو انسان کے اندر ہے اور غیر انسان کے اندر نہیں ہے. فرشتہ بھی صاحب فطرت نہیں ہے, حیوان بھی صاحب فطرت نہیں ہے, اور حیوان سے نیچے جمادات و نباتات بھی صاحب فطرت نہیں ہے. پروردگار کا فرمان ہے کہ ہم نے اپنی امانت تمام مخلوقات و تمام موجودات کے سامنے پیش کی. انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال, ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی, زمین کے سامنے پیش کی, اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی. فابین ان یحملناها, انہوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. اشفقنا منہا, اور وہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے امانت خدا دیکھ کر. مرتبہ امین پر فائز نہیں ہوئے, امانت و امین الہی نہیں بنے. فحملہا الانسان, لیکن انسان نے بڑھ کر یہ امانت خدا اٹھا لی. انہ کان ظلوما جہولا, لیکن انسان ظلوم و جہول ہے, اسے خبر نہیں کہ اس نے کتنی عظیم ذمہ داری اپنے دوش پہ لے لی ہے. فطرت اصلی گوہر ہے انسانیت کا, جس کی وجہ سے انسان کی انسانیت ہے. جب تک یہ گوہر انسان کے اندر موجود ہے وہ انسان کہلاتا ہے, اور اگر یہ گوہر مغلوب ہو جائے, مدفون ہو جائے, فراموش ہو جائے, اس سے انسان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا, بلکہ اس کے نتیجے میں انسان اپنی انسانیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح اندازہ نہیں, ذہنیت ہماری ان امور کے متعلق درست نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بغیر یہ ذہن میں رہے کہ ہم عنوان ہمارا دیندار ہے, متدین کہلاتے ہیں, لیکن دین ہماری زندگی کا منشور نہیں ہے. کلچرل لوگ ہیں ہم, منشور کلچر ہے, زندگی کلچر کے تحت بسر کرتے ہیں, اس کلچر کے اندر تھوڑی سی آمیزش دین کی کرتے ہیں, جتنا آٹے میں نمک ڈالا جاتا ہے. آٹا گوندھیں اس کو لذیذ بنانے کے لیے تاکہ اتر جائے نیچے, تھوڑا سا نمک ڈالتے ہیں. اگر ایک کلو آٹا ہو تو اس میں ایک کلو نمک نہیں ڈالا جاتا, اس میں ایک چٹکی نمک کی ڈالی جاتی ہے. اور نمک ڈالتے ہوئے بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے, کہیں زیادہ شور نہ ہو جائے, نمکین نہ ہو جائے. اسی طرح جتنا نمک کو خیال رکھتے ہیں, عموماً گھروں کے اندر اگر نمک زیادہ ہو جائے, نمک ڈالنے والے یا ڈالنے والی کی سرزنش ہوتی ہے کہ تم نے نمک زیادہ کر دیا, اسے کم رکھا کرو. اور آج کل تو ڈاکٹر بھی وصیت کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں کہ نمک کم کھایا کرو, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. یہ صرف نمک کے بارے میں ہے, لیکن ہم سے تھوڑی سی غفلت ہو گئی, وہ جو وصیت نمک کے بارے تھی وہ ہم نے دین کے بارے میں سمجھ لی ہے کہ عمر دراز 60-70 سال کی عمر دراز میں دین صرف نمک کے برابر ہوتا ہے, باقی ساری زندگی. باقی ساری زندگی کلچر کے تحت بسر ہوتی ہے. ہیں کلچرل لوگ, اس میں آمیزش نمک کرتے ہیں, دین کی آمیزش کرتے ہیں, ذرا نمکین ہو جائے, اور خیال رکھتے ہیں سختی سے کہ نمک زیادہ نہ ہونے پائے. چٹکی سے زیادہ دین نہیں آئے زندگی کے اندر. وہ چٹکی بہت بعضوں کو بہت احتیاط کرتے ہیں, اتنی نمک کے بارے میں نہیں کرتے جتنی دین کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ زیادہ نہ ہونے پائے. اب کچھ تو ایسے ہیں کہ جو دینی اعمال جو انہوں نے انجام دیے ہیں یا ان پر انجام دیے گئے ہیں, پیدا ہوئے تھے تو اذان ان کے کان میں کہہ دی گئی تھی, دینی عمل پہلا جو انجام پایا. دوسرا دینی عمل یہ تھا کہ جب شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مولانا آ گئے, نکاح شرعی طریقے سے ہو گیا, یہ بھی انہوں نے خود نہیں کیا, ان پر انجام دیا گیا ہے. تیسرا دینی عمل یہ انجام دیتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے, یہ بھی انہوں نے نہیں کی ہے, ان پر انجام دیا گیا ہے. بس تھوڑا سا مقدار کو زیادہ کر لیتے ہیں, عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, اور بعض تھوڑا سا مقدار اور زیادہ کر لیتے ہیں کہ سال میں چند مجلسیں بھی سن لیتے ہیں, لیکن اس سے آگے کوشش کرتے ہیں نہ جائیں, کیونکہ زیادہ شوری زیادہ ہو جائے گی, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. اگر دین کی مقدار زندگی میں زیادہ ہو گئی تو بلڈ پریشر تو نہیں بڑھتا, لیکن لائف پریشر بڑھ جاتا ہے, مائنڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ لائف پریشر ہمارا بڑھ جائے. چونکہ دین جب انسان سیکھتا ہے تو بہت سارے پریشر بڑھ جاتے ہیں, دین کے بغیر سمجھتے ہیں کہ وہ پریشر ہمارے نیچے ہیں. اور اگر کوئی مرد دین کی طرف آنا چاہے تو خاتون روک دیتی ہے, اگر خاتون دین کی طرف آنا چاہے تو مرد روک دیتا ہے. ایک دوسرے کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ آپ خیال رکھیں, نہ آئیں زیادہ دین کی طرف, نہ آئیں. اگر کوئی دو نمازیں لگاتار پڑھ لے, کہتے ہیں ملا ہو گیا ہے, مولانا ہو گیا ہے, کہتے ہیں اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی مولانا ہو گیا، اگر دو نماز جماعت میں آ جائے کہتے ہیں مولانا ہو گیا. ایک مسئلہ بھی پوچھا کسی بزرگ نے اپنی نماز جماعت کے سلسلے میں کہ اگر ایک سید ہوں عالم دین لیکن کم پڑے ہوئے، اور ایک غیر سید عالم دین ہوں زیادہ پڑے ہوئے، تو نماز جماعت کے لیے امامت کے لیے حقدار زیادہ کون ہیں؟ نماز جماعت کی امامت کی شرائط ہیں کہ امام جماعت عادل ہو. عادل سے مراد وہ جو جج عدالت کرتے ہیں وہ نہیں ہے، عدالتوں میں جو کورٹس میں جو عدالت ہے وہ مراد نہیں، کہ فیصلے صحیح کرتا ہو، اس کو عادل نہیں کہتے. فقہی اصطلاح میں عادل اس کو کہا جاتا ہے جو تمام واجبات پر عمل کرتا ہو اور تمام محرمات کو ترک کرتا ہو، اس کو عادل کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں نہ ظالم نہیں ہے، وہ اس عادل کے مقابلے میں ظالم ہے. جو انصاف نہ کرتا ہو اس کو ظالم کہتے ہیں، جو انصاف کرتا ہو اس کو عادل کہتے ہیں. لیکن فقہ میں جو امام جماعت کے لیے جو عدالت شرط ہے، اس عادل کے مقابلے میں ظالم نہیں ہے، اس عادل کے مقابلے میں فاسق ہے. انسان یا عادل ہوتا ہے یا فاسق ہوتا ہے. اگر تمام واجبات پر عمل کرتا ہو تو عادل ہے، تمام محرمات کو چھوڑتا ہو تو عادل ہے، لیکن اگر واجبات ترک کرتا ہو کل مکلا، اور اگر حرام مرتکب ہوتا ہو کل مکلا، تو عادل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فاسق ہے. فاسق فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ شرط اول ہے. دوسرا یہ کہ اس کی نماز درست ہو، صحیح نماز سے آشنا ہو، احکام نماز جانتا ہو، سارے احکام، قرات اس کی درست ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، پنجابی میں عربی نہ پڑھتا ہو، عربی لہجے میں عربی پڑھتا ہو. جس طرح ہوتے ہیں نا بعض انگریزی بولتے ہیں پنجابی لہجے میں، اس طرح بولتے ہیں نا، ایک لہجہ ہے بار کے، انگریز بھی سن کے معذوز ہوتے ہیں کہ ہماری زبان کس لہجے میں بولی جا رہی. پنجابی لہجے میں پنجابی ہی اچھی لگتی ہے. اردو بھی پنجابی لہجے میں بولیں ہاں اچھی نہیں، صحیح جچتی نہیں ہے. اب جب میں اردو بولتا ہوں تو جو اہل زبان ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، یہ ہمارا لہجہ نہیں، لکھنؤ والوں کا نہیں ہے مسئلہ. ہر زبان، اگر پشتو انگریزی میں بولیں تو پشتو اچھی نہیں لگتی، پشتو پشتو لہجے میں بولیں تو اچھی لگتی ہے، عربی بھی عربی لہجے میں اگر بولیں گے تو اچھی ہے. لہذا نماز پڑھانے والے کی عربی بھی درست ہو، یعنی عربی تلفظ درست ہو اس کا، الحمدللہ کہے، الحمدللہ نہ کہے، صحیح تلفظ کرے، جو الفاظ حروف جہاں سے ادا ہوتے ہیں وہیں سے ادا کرے. یہ ایک اور شرط ہے. اور ایک شرط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو. اہل سنت کے اندر بہت چھوٹ ہے، ان کے ہاں نماز کی اتنی، امامت کی اتنی زیادہ سخت شرائط نہیں ہے، نیچے سے اوپر تک اتنی سختی نہیں ہے، نہ مسجد کے امام کے اوپر اتنی سختی ہے نہ دوسرے امام کے لیے اتنی سختی ہے. لیکن ہم نے مشکل مذہب انتخاب کیا ہے، ہر جگہ سختی ہی سختی ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی پڑھنی ہے تو عادل کے پیچھے اور عالم کے پیچھے. اور جب دو برابر ہو جائیں، دو عادل ہوں دو عالم ہوں، اب ان میں سے کون زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن نے معیار قرار دیا ہے تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب باقی شرائط میں دونوں برابر ہوں تو پھر اس صورت میں تقویٰ معیار ہے. جو تقویٰ میں دوسروں سے بہتر ہو اس کے پیچھے پڑھیں آپ نماز. متقی خدا کے نزدیک مقدم ہے غیر متقی پر. وہ اتقا، اتقا یعنی جو متقیوں سے بھی زیادہ ہو، جس کے تقویٰ کا معیار و درجہ بہت بلند ہو. چونکہ اللہ کے نزدیک کوئی اور چیز معیار نہیں ہے. خداوند نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ جو نسب اور قبائل بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَوَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اس لیے آپ کو قوموں میں قبیلوں میں بنا دیا تاکہ پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، لیکن قوم و قبیلہ معیار نہیں ہے، معیار تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ با تقوی ہے وہ زیادہ محترم و زیادہ مکرم ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا بھی اس کو مقدم کرے گا آگے. اور رہا ہے ایسے، امامیہ بہت خوبصورت مذہب ہے، خدا شاہد ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ امامی مذہب ہوں تو عرض کر رہا ہوں، ویسے تو ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے، تعصب کی وجہ سے. یہ تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس تعصب کی نگاہ سے دیکھیں ہر ایک کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے نہ، یہ اس نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، امامیہ مذہب کا بھی کیا ہے، غیر امامیہ مذہب کا بھی مطالعہ کیا ہے. تو یقین جان لیں آپ، تحقیق کر لیں، تجرباتی بات ہے، کوئی بھی آئے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، شیعہ کو نہ دیکھے، تشیع کو دیکھے، مجھے نہ دیکھے. ہشام ابن حکم وہ ایک بہت بڑے جید عالم تھے، امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، عموماً مناظرے کرتے تھے دوسروں کے ساتھ اور انہیں قائل کرتے تھے مناظروں میں. ایک مناظرے میں ان سے کسی نے شرط بندی کر دی، کہا کہ اگر تم مغلوب ہو گئے تو تم میرے مذہب پر آ جاؤ، میں مغلوب ہو گیا تو میں تمہارے مذہب پر آ جاؤں گا. انہوں نے کہا نا، یہ شرط مجھے قبول نہیں ہے، اگر تم مغلوب ہو گئے تو میرے مذہب پہ آ جاؤ گے، لیکن اگر میں مغلوب ہو گیا تو تمہارے مذہب پر نہیں ہوں گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے مذہب کی اتھارٹی نہیں ہوں، میں اپنے مذہب کا معیار نہیں ہوں. مونگے نا تم مجھے مغلوب کر لو، میں تمہیں اپنے امام کے پاس لے جاؤں گا، اگر جعفر صادق کو مغلوب کر لیا پھر میں قبول کروں گا. اس لیے ہم نام تو حجت الاسلام رکھ لیتے ہیں اپنا، لیکن یہ بھی نہیں پتا ہوتا اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے. میں اگر اپنے آپ کو حجت الاسلام کہوں تو اس سے حجت بن نہیں جاتا. لہذا کوئی مجھے دیکھ کر اسلام کے بارے میں فیصلہ نہ کرے، اسلام کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں فیصلہ کرے. مجھے دیکھ کر تشیعوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، تشیعوں کو دیکھ کر تشیعوں کے بارے میں فیصلہ کرے. ممکن ہے شیعہ اتنا باکردار نہ ہو، لیکن تشیعوں بہت عالی ہے، تشیعوں بہت زیبا ہے، خوبصورت ترین دین، خوبصورت ترین مذہب، جس کے اندر حسن ہی حسن ہے، زیبائی ہی زیبائی ہے، جمال ہی جمال ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے پیش نہ کیا کرو، خراب کر دیتے. جیسے آج کل طبی ٹیسٹ ختم ہو گئے نا، مثالوں نے، شان مثالوں نے ساری چیزیں مکس کر دی، اب پتہ نہیں چلتا آپ کیا کھا رہے ہیں. جو بھی کھائیں، سبزی کھائیں یا چکن کھائیں، مزہ مسالے کا ہی آ رہا ہوتا ہے. اصل ٹیسٹ ختم ہو گئے چونکہ مثالوں کے ساتھ پکاتے ہیں، اور مثالوں کے ساتھ ذائقہ بنا لینا یہ کوکنگ نہیں ہے. امام علیہ السلام خطیبوں کو، مبلغوں کو فرماتے ہیں ہماری باتوں کو مرچ مسالہ لا کر پیش نہ کیا کرو. ان کو مرچ مسالے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری بات جیسے ہے ویسے بتا دیا کرو. ہماری باتوں کے اندر اتنی کشش موجود ہے، اگر ایک دفعہ تم نے ہمارا کلام کسی پاک فطرت کے سامنے رکھا، وہ فطرت ضرور ہمارے کلام کو قبول کر لے. اس قدر زیبا و حسین ہے یہ مذہب تشیع، مذہب امامیہ. ایک بہت بڑے فیلسوف ہیں یورپ کے، مغربی فیلسوف، اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ان قریب اسی زمانے، ہمارے معاصر زمانے کے فیلسوف ہیں، ان کا نام ہے ہنری کاربن، فرانسیسی ہیں، سوربن یونیورسٹی کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے ڈین رہ چکے ہیں وہ، اور بہت بڑا نام ہے، بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے ہنری کاربن. ان کی کتابیں ہیں بعض. یہ چونکہ عموماً جو مشرق شناس ہیں یا اسلام شناس، مغربی جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، عربی ممالک میں جاتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے اور عربی ہی سیکھتے ہیں، بہت کم ایسے مشرق شناس یا اسلام شناس ہیں جنہوں نے تشیع کو بھی پڑھا ہو. تشیع کے علاوہ جو فرق ہیں اسلام کے اندر ان کا مطالعہ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. جس طرح بڑے بڑے نام ہیں, ممکن ہے آپ بھی آشنا ہوں, اساتیدیاں حتمن تشریف فرما ہے ہماری مجلس میں, جانتے ہوں گے ان ناموں سے, بعض شاید ملاقات بھی ہوئی ہوگی ان کی. جس طرح سے ایک بڑا نام فلسفہ کی دنیا کے اندر اور علم کی دنیا کے اندر اور شرق شناسی میں آن میری شمیل ہیں, یہ خاتون جو عنقریب فوت ہوئیں, ایک بڑا نام جرمن خاتون تھی جنہوں نے اقبالیات پہ اور اسلام پہ اور عرفان پہ اور بہت سارے موضوعات پر بہت تدبر و غور کیا ہے, اور تھی بھی ایک واقعاً باشخصیت خاتون تھیں, صاحب فضل و علم. اب ممکن ہے جھنڈا نہ لہرایا ہو انہوں نے, لیکن تھیں, تفکر سارا دینی تھا, قرآن پڑھتی تھی, روتی تھی ساتھ ساتھ, قرآن کا جب مطالعہ کرتی تھی ساتھ میں آنسو نکلتے تھے ان کے. اس طرح کے بڑے ناموں میں سے ایک ہنری کاربن ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جب فوت ہوئے, اعلان نہیں کیا اسلام کا, لیکن جب فوت ہوئے تو قم میں بزرگ علماء نے مجلس رکھی ان کے لیے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یہ, علامہ طباطبائی کبیر صاحب المیزان, جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے عمدہ و سب سے بہترین تفسیر قرآن آج تک لکھی ہے, جس کو سنی و شیعہ سب تسلیم کرتے ہیں. بہت سارے علماء اہل سنت ہیں جب انہیں ارادہ کیا تفسیر لکھنے کا اور انہیں المیزان کا علم ہوا, المیزان پڑھ کر تفسیر لکھنے کا ارادہ بدل دیا کہ جب المیزان جیسی تفسیر موجود ہے اس سے اوپر تفسیر لکھی ہی نہیں جا سکتی. یہ ہدیے ہیں خدا نے تشیع کو دیے ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں, کیونکہ ہم ویسے تو کھیتوں سے لینی, پرانے زمانے میں ہمارے آبا و اجداد کھیتوں سے چیزیں خریدا کرتے تھے, ہماری جب بھر یہی ریڈیو سے خریدتے ہیں, وہ باغوں سے جا کے فروٹ لیا کرتے تھے, ہم ریڈیو پہ فروٹ خریدتے ہیں. ظاہر ہے باغ میں جو فروٹ ہوتا ہے اس کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے, ریڈی پہ جو ہوتا ہے اس کی اور ہی کیفیت ہوتی ہے. ہم نے ہر چیز ریڈیو سے لینا شروع کیا ہے, ہر چیز ریڈیو سے لے رہے ہیں, حتیٰ دین بھی ریڈیو سے خریدنا شروع کر دیا. اور ریڈیو پہ عموماً کہا جاتا ہے نہ خریدا کرو, اتنی صاف ستھری چیزیں نہیں ہوتی, دو نمبر چیزیں ہوتی ہیں ریڈیو پر, نہ خریدا. اگر کوئی چیز چاہیے باغوں میں جا کر خریدو, گلزاروں اور گلستانوں میں جا کر خریدو. اور ظاہر ہے کہ باغ ہوتے ہوئے پھر ریڈی میں جانا, بعض باغ میں جا کر بھی ریڈی سے خریدتے ہیں, باغ میں کھڑے ہو کر بھی ریڈی سے خریدتے ہیں. جب آپ کے پاس علامہ طباطبائی جیسی شخصیات موجود ہیں تو کسی قرآن ناشناس سے قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں. یہ بزرگوار شاگرد ہیں علامہ طباطبائی کے, انہوں نے تشیع, پہلا مشرق شناس ہے جس نے تشیع پڑھ کے اسلام سمجھا. عرب دنیا سے زیادہ ایران میں آئے, ایران مرکز تشیع ہے, تشیع کا مرکز ہے. ہر ساری دنیا اپنے مرکز پہ فخر کرتی ہے, ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے, خصوصاً آج کی دنیا میں, آج کی دنیا میں خصوصاً کہ تشیع بہت ترقی کی ہے. تشیع نے الحمدللہ گزشتہ 30 سالوں میں تشیع کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے, صرف ہم تھوڑے سے مشکلات کا شکار ہیں. یعنی تشیع کا ایک ریجن مشکلات کا شکار ہے, اس کی ترقی کا گراف اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر تشیع نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج مستکبر و شیطانی طاقتیں اگر کسی ترقی سے ڈرتی ہیں تو وہ صرف تشیع کی ترقی سے ڈرتی ہیں. ڈرتی ہیں ہلال تشیع کا جو انہوں نے توہم پیدا کیا دوسری اسلامی دنیا کو ڈرانے کے لیے. تشیع نے جو ترقی کی ہے اس ترقی کا ایک حصہ یہ ہے کہ تشیع نے اسلامی مذاہب کے ساتھ ستیز کو ختم کیا ہے, پہلے بھی نہیں تھی. تشیع نے کبھی بھی کسی فرقے کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, اگر ہوا ہے تو تشیع پر ہی ظلم ہوا ہے, تشیع نے کبھی پہل نہیں کی. لیکن آج تشیع پرچم بردار و علم بردار ہے اسلام کا, اور فخر و عزت ہے پوری دنیا اسلام کی. آج حزب اللہ اہل سنت کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں. غزہ اور فلسطین جہاں پر اہل سنت مسلمان رہتے ہیں، غزہ کی حفاظت کے لیے شیعہ اپنا گھر ویران کروا لیتا ہے. یہ تشیع کی ترقی ہے، تشیع عروج کر چکا ہے. تشیع کو آ کر اس شخص نے پڑھا سمجھا، ہنری کاربن نے اور علامہ طباطبائی کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے. توجہ فرمائیں، علم کی تمنا ایسے ہوتی ہے. کبھی لوگ سمندر میں رہ کر بھی پیاسے ہوتے ہیں اور کبھی سہراؤں والے بھی پیاس بجھا لیتے ہیں دور بیٹھ کر. ہر ہفتے یہ آدمی جہاز کی ٹکٹ ریٹرن لے کر آتا تھا ایک دن کے لیے تہران، علامہ طباطبائی سے درس پڑھنے کے لیے. فرانس سے تہران ہر روز، ہر ہفتے. ہم لاہور میں اپنے پڑوس میں عالم دین بیٹھا ہو، کبھی اس سے شرعی مسئلہ بھی نہیں پوچھا. اس شخصیت نے تشیع کو متعارف کروایا جا کر مغربی دنیا کے سامنے. خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ جب میں نے تشیع کا تعارف کروایا کہ اسلام کا ایک چہرہ تشیع بھی ہے، علمی تشیع، شعاری تشیع نہ، نعرے والا تشیع نہ، عملی تشیع و علمی تشیع جب جا کر متعارف کروایا تو مغربی فیلسوف وجد میں آ گئی. جب انہوں نے تشیع کے اصول و ارکان سمجھے، وہ خصوصاً ہنری کاربن کے مقول کہ جب میں نے ان کے سامنے فلسفہ مہدویت پیش کیا. جب فلسفہ مہدویت ان کے سامنے پیش کیا، اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ وہ دنیا فکر و علم کے بھی طفل کہلاتے ہیں اس فلسفہ کے سامنے. کتابیں موجود ہیں اس بزرگوار کی، آپ پڑھیے گا، دلچسپ کتابیں ہیں ہنری کاربن کی. اس قدر زیبا ہے تشیع، اور اس کی زیبائی اسی کے اندر ہے کہ ہر مسئلے میں معیار رکھتا ہے اپنا. شعار بھی رکھتا ہے لیکن معیار بھی رکھتا ہے. حتی امامت کے لیے معیار رکھتا ہے، نماز جماعت کے لیے معیار رکھتا ہے، ایمان کے لیے معیار رکھتا ہے. معیاری شیعہ بنے، شعاری شیعہ نہ بنے، معیاری شیعہ بنے. وہ معیار جو آئمہ نے قائم کیے ہیں، آئمہ اطہار نے جو معیارات قائم کیے ہیں، ان معیاروں کو سمجھے. لہذا ہر چیز کا معیار ہے، امامت جماعت کا بھی معیار ہے، ممبر میں بیٹھنے کا بھی معیار ہے. اب چونکہ خالی ہے، کوئی نہیں تھا تو میں آ بیٹھا، ورنہ اگر معیار پہ تولا جاتا تو مجھ جیسے کو حق بھی نہ بنے شاید ممبر پہ بیٹھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممبر ممبر رسول ہے، یہ ممبر امام محمد باقر ہے، یہ ممبر امام جعفر صادق ہے. ہر چیز کا معیار ہے، اسی معیار کے اوپر تشیع قائم ہے. یہ مبلغ تشیع بزرگ خدا انہیں حفظ کرے صحت و سلامتی دے، ڈاکٹر تیجانی، پڑھی ہوں گی کتابیں ان کی، اچھی خوبصورت کتابیں ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دلچسپ جملہ ہے ان کا، کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے پہلے تشیع پڑھا بعد میں شیعوں سے آشنا ہوا، ورنہ اگر پہلے شیعوں سے پالا پڑتا بعد میں تشیع کی طرف آتا میں کبھی شیعہ نہ ہوتا. کہا خدا کا لطف ہے کہ میں نے پہلے تشیع پڑھا بعد میں شیعوں سے آشنا ہوا. اور یہ حسرت ہمارے آئمہ کی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعہ تنا، شیعہ تنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اے شیعو ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے بدنامی نہ بنو، زینت بنو، ہمارے لیے زینت بنو. تمہیں دیکھ کر لوگ سراہیں، اتنا سراہیں کہ وہ کون آئمہ تھے جن کے پیروکار اتنے زیبا و حسین و اتنے باکردار ہیں، وہ شیعہ بنو. جس طرح ہمیں امام کی جستجو ہے، آئمہ کو شیعہ کی جستجو ہے، آئمہ کو شیعہ کی جستجو ہے. کہاں ہے وہ شیعہ؟ علی علیہ السلام کے ارد گرد اتنا جمگٹھا تھا، مسجد کوفہ بھری ہوتی تھی، اتنی بھری ہوتی تھی، رش لگا ہوتا تھا کہ بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنی بڑی مسجد کوفہ، اس میں اتنا رش ہوتا تھا. اس مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر امیر المومنین کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ لی کان امیما مزا اخن، فرماتے گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوا کرتا تھا، یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے یہ کیا ہیں؟ کہا انہیں کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے، انہیں کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے. ایک جگہ اپنی قریبیوں کو دیکھ کر, اپنے بہت قریبیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ مجھے عمار یاد آتا ہے, مجھے جعفر طیار یاد آتا ہے, مجھے ابو ذر غفاری یاد آتا ہے. حسرت ہے, آئمہ خود ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. امام جس طرح ہمارے استاد معظم فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پیاسا پانی کی تلاش میں ہوتا ہے, چشمہ بھی پیاسے کی تلاش میں ہوتا ہے. چشمہ پیاسے کی انتظار میں ہوتا ہے, چونکہ خدا نے اس کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ پیاسوں کی پیاس بجائے. امام کو خدا نے امت کے لیے بنایا ہے, جس طرح امت کو امام چاہیے, امام کو بھی امت چاہیے. توقع ہے, معیار ہے, تشیع کے اندر ہر چیز کا معیار ہے. ہر ایک سے اب شرعی مسئلہ بھی نہیں پوچھ سکتے, مسئلہ پوچھنے کے لیے مرجع تقلید کی ضرورت ہے. تقلید کرو گے, ایک مرجع تقلید کی, ایک جامعہ شرائط مجتہد کی تقلید کرو. بعض لوگ شرعی مسئلے پوچھتے ہیں, شرعی مسئلے پوچھنے کے کہتے ہیں مولانا آپ بتائیں اس میں کیا شرعی حکم کیا ہے. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنا مرجع تقلید بتاؤ, کس کی تقلید کرتے ہو, میں اس کا فتویٰ بتاؤں آپ کو. وہ انہوں نے تقلید ہی پہلی دفعہ سننا ہوتا ہے کہ تقلید کس کی ہوتی. شرعی مسئلہ ہمیشہ اسی طرح پوچھا کرو کہ میرے مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے. جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرو. ہر چیز کا معیار ہے, تقلید ہر ایک کی نہیں کر سکتے, نماز ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے, ہر ایک کو ہر کام کی اجازت نہیں, چونکہ معیاری مذہب ہے. معیاری مذہب ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے اندر ہر چیز کا معیار موجود ہے. لہذا تقوی معیار ہے, عدالت معیار ہے, ان معیاروں کے اوپر آپ اتباع کریں. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے ساتھ کہ اگر کسی جگہ دو پیش نماز ہوں, دو امام جماعت ہوں, دونوں عالم ہوں, دونوں عادل ہوں, وہ دونوں تقوی میں ایک جیسے ہوں, ایک سید اور ایک غیر سید ہو, وہاں پر کہا گیا کہ ہاشمی دوسروں پر اولا ہے, ہاشمی دوسروں سے ترجیح رکھتا ہے جب باقی سارے پہلوؤں میں ایک جیسے ہوں. لیکن اگر ایک سید اور ایک غیر سید, اور غیر سید با تقوی تر ہو سید سے, تو شاہ صاحب کو تھوڑی سی ندامت ہونی چاہیے یہاں پر کہ آل رسول ہوتے ہوئے ان سے زیادہ متقی کوئی اور ہے. تقوی کو تو سادات کی میراث ہے, تقوی اس سادات کی میراث ہے. سادات کو چاہیے دوسروں کو بھی تقوی سکھائیں. شاہ صاحب ہیں تو نسل رسول سے, لیکن تقوی رسول سے نہیں لیا, اس لیے ان کے لیے ذرا شرم بھی تھوڑی سی آنی چاہیے انہیں کہ مجھ سے بڑا متقی یہاں کوئی اور رہتا ہے. باہر کیف, اگر دونوں برابر ہوں تمام شرائط میں, تو اس صورت میں اس کی آپ اس کی امامت اختیار کریں جو با تقوی تر ہے. اور اگر تقوی میں بھی ایک جیسے ہوں لیکن ایک سید ایک شیخ, تو اس صورت میں سید اولا ہے غیر سید سے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. فطرت انسان, دین کا مخاطب فطرت انسان ہے, دین کا خطاب ہی سری فطرت کو ہے. اور فطرت اگر پاک ہو, کلام معصوم اس پر اثر کرتا ہے, پاک فطرت کے لیے بیان کیا گیا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ہماری باتوں کو مرچ مسالہ لگا کر پیش نہ کرو, صرف آپ پیش کرو لوگوں کے سامنے, ان کے اندر اتنی کشش ہے وہ خود لوگوں کو کھینچ لیں گی. پاک فطرت جہاں بھی ہوگی, خدا نے اس کے لیے یہ خوراک اور یہ غذا مقرر کی. فطرت گوہر ہے الہی, نایاب و نادر, اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جس چیز کو حفاظت کی ضرورت ہے وہ فطرت ہے, چونکہ خطرے زیادہ ہیں اس کو. فطرت کی پرورش, فطرت قابل پرورش بھی ہے اور قابل تخریب بھی ہے, خراب بھی ہو جاتی ہے اور پرورش بھی پا لیتی ہے, بڑھ بھی جاتی ہے کم بھی ہو جاتی ہے, لیکن مٹتی نہیں ہے, مدفون ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. اس کے اوپر طبیعت کا بوجھ آ جاتا ہے لیکن چپ ہو جاتی ہے, دب جاتی ہے, باقی رہتی ہے ہمیشہ. فطرت کو معرفت سے شروع کریں, کیونکہ جس چیز کا آغاز معرفت سے ہو وہ اپنے انجام تک پہنچتی ہے. اگر معرفت کے بغیر شروع کر دیں, اس کا انجام معلوم نہیں. یا کہیں معلوم ہے کہ انجام اچھا نہیں ہوگا. معرفت سے شروع کریں, دین بھی معرفت سے شروع کریں, عبادت بھی معرفت سے شروع کریں, پرورش و تربیت بھی معرفت سے شروع کریں. ہر چیز کی بنیاد معرفت پہ رکھیں, اس لیے کہ امام فطرت کا یہ فرمان ہے اول الدین معرفتہ, دین کی بنیاد و اساس نجب الغا کا پہلا خطبہ, اول الدین معرفتہ, دین کی بنیاد معرفت خدا پر ہے. اللہ اللہ کہنے سے پہلے اللہ کو پہچان لو کہ اللہ ہے کیا, رسول کی پیروی سے پہلے رسول کو پہچان لو کہ رسول ہے کیا, امام کی اتباع سے پہلے امام پہچان لو کہ امام ہے کیا. اگر امام کی معرفت نہ ہوئی وہ پہلے ہی پیروی شروع کر دی, پھر کسی کو بھی امام بنا لو گے. لیکن اگر معرفت کے ساتھ امام اپنایا پھر ہر ایک کو امام نہیں بناتا انسان. فطرت جس کی شکوفائی کے لیے اور جس کی پرورش کے لیے اور جس کی تربیت کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا, انتظامات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے. اگر آپ یہاں مجلس کا انتظام کرتے ہیں, مجلس کے اندر بھی آپ انتظام کر رہے ہیں, اسپیکر لگا رہے ہیں, دریاں بچھا رہے ہیں, ساؤنڈ سسٹم لگا رہے ہیں, باہر بھی مسجد کے دور تک آپ دریاں بچھا رہے ہیں, شامیانے لگا رہے ہیں, باہر سے گزرنے والا جیسے معلوم نہیں ہے کہ کیا جگہ ہے اور کیا ہونے والا ہے, انتظامات دیکھ کر خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. یہ اتنے بڑے انتظامات, اگر کسی جگہ پر 100 دیگ پک رہی ہو تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ 10 مہمان ہوں گے یہاں پر. 100 دیگ اگر پک رہی ہے تو کم از کم 10,000 مہمان ہوں گے یہاں پر جن کے لیے اتنی دیگیں چڑھا رہے ہیں. انتظامات و اہتمام دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کسی شے کی عظمت کا. اب آئیں ذرا اہتمام, اللہ کا انتظامات و اہتمامات دیکھیں. اللہ کے خدا انتظام کر رہا ہے, صرف انتظامات کی بات ہو رہی ہے. انتظامات سے پھر پتہ لگائیں کہ جس چیز کے لیے یہ انتظامات ہو رہے ہیں وہ کتنا اہم کام ہے. انتظامات کیا ہو رہے ہیں؟ انتظامات یہ ہو رہے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام نوع بشر سے بہترین انسانوں کو چن لیا, چن کر ان کو سنوارا, ان کو اپنے علم کا مظہر بنایا, ان کے اوپر وحی نازل کی, ان کو عصمت عطا کی, ان کو کامل بنایا, ان کے اوپر اپنا کلام اتارا, آسمانی کتابیں اتاری اور انہیں متواتر بھیجا. یہ انتظامات. جب آپ بچہ سنوار رہے ہوتے ہیں تو اسی سنوارنے سے پتہ چلتا ہے بچے کو کہاں بھیج رہے ہیں آپ. خدا بھی سنوار رہا ہے, اپنے نمائندے سنوار رہا ہے. اگر کسی کو سنوار رہے ہوں آپ, اسے زرہ پہنائیں, اسے خود پہنائیں, پرانی جنگی باتیں ہو رہی ہیں, اسے زرہ پہنائیں, اسے خود پہنائیں, اسے جنگی بوٹ پہنائیں, اسے نیزہ ہاتھ میں دیں, شمشیر ہاتھ میں دیں, اس تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ کدھر بھیج رہے ہیں آپ اس کو. دسترخوان پہ نہیں بھیج رہے, چونکہ دسترخوان کے لیے یہ تیاری نہیں ہوتی. یہ تیاری لگتا ہے کسی میدان جنگ میں اتار رہے ہیں اسے. اس تیاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اتار رہے ہیں. اب دیکھیے خدا جن کو تیار کر رہا ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان چنا, تمام انسانوں میں سے انبیاء چنے, تمام انبیاء میں سے رسول اللہ کو چنا, رسول اللہ میں سے آل رسول کو چنا, آل رسول میں سے آئمہ کو چنا, چن کر ان کی تیاری شروع ہوئی. تیاری کے لیے کیا شروع ہوئی؟ کہ علم ان کو عطا کیا, علم لدنی ان کو عطا کیا, عصمت ان کو عطا کی, شجاعت ان کو عطا کی, پاکیزگی و فضیلت ان کو عطا کی, کتاب آسمانی ان کے گھر میں اتاری, فرشتے ان کی طرف روانہ کیے. یہ سب کچھ خدا جو انتظام کر رہا ہے اور اپنے برگزیدگان کو تیار کر کے بھیج رہا ہے, تو یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے خدا کس میدان میں ان کو اتار رہا ہے. اسی انتظام سے پتہ چل جاتا ہے کہاں بھیج رہا ہے. اگر پوچھو خدا سے کہ پروردگارہ یہ اتنی تیاریاں کس کے لیے ہیں, تو جواب آئے گا انسان کی فطرت سنوارنے کے لیے بھیج رہا ہے, میدان فطرت میں ان کو اتارا, فطرت کی تربیت و پرورش کے لیے انہیں بھیج رہا ہوں. فطرت سنوارنا ہر ایک کا کام نہیں, نہ ہر کے سر نہ تراشت کلندری جانت, یہ تو ہر ایک کا کام نہیں. رخش می باید تن رستم کشد، پر دلی باید خون غم کشد. رستم کا بوجھ ہر گدا نہیں اٹھا سکتا، رستم کو اٹھانے کے لیے ہر گھوڑا بھی نہیں، رستم کے گھوڑے، رستم پہلوان افسانوی، اس کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ رخش. رستم کی سواری کے لیے رخش چاہیے، ٹانگے کا گھوڑا رستم نہیں اٹھا سکتا. رخش می باید تن رستم کے شہر، پر دل ہی باید بار غم کے شہر، دل چاہیے تاکہ خدا اس دل کے اندر بار غم ڈال دے. دل چاہیے، پر دل ہی باید بار غم کے شہر. بعض میں کہا نادانی میں، جہالت میں، انسان جب جاہل ہو جاتا ہے بہت کچھ خرابیاں کر دیتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جاہل چپ رہیں گے، حضرت فرماتے ہیں اگر جاہل چپ رہیں دنیا کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں صرف ان کے چپ رہنے سے، اور باقی آدھے کیسے حل ہوں گے؟ وہ علماء کے بولنے سے حل ہوں گے. اگر یہ اپنا سکوت توڑ دیں اور وہ خاموش ہو جائیں، دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آدھے جاہل کے چپ رہنے سے اور آدھے عالم کے بولنے سے حل ہو جائیں. یہ مسئلے پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جس کو بولنا چاہیے وہ چپ بیٹھا ہے، جسے نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہا ہے. دنیا مسائل سے بھری ہوئی. خداوند نے جو سنوارے یہ برگزیدہ ہستیاں، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کتنا عظیم کام ہے. فطرت سنوارنے آئے ہیں، لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، مدفون فطرتوں کو خاک کے نیچے سے نکال کر ہدایت کے سامنے ان صفائی فطرت کو تیار کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں. فطرت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی اس لفظی ترکیب بھی بہت خوبصورت ہے. فطرت کی لفظی ترکیب، یعنی یہی کلمہ فے توئے تے نہیں توئے 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 زوئے توئے رے تے فطرت، لیکن اس تلفظ کے ساتھ فطرت، یعنی فے کے نیچے زیر ہو، فطرت فطرت نہ فطرت، فے کے نیچے زیر ہو، توئے کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اور رے زبر ہو، تے جزم ہو، اس ترکیب کے ساتھ کہ پہلے فے ہو، پھر توئے ہو، پھر رے ہو، پھر تے ہو، تے کے نیچے زیر ہو. یہ ترکیب لفظی فطرت کی بہت خوبصورت ہے. فطرت بھی ہو سکتا تھا لیکن خدا نے اس کو فطرت ہی کہا، رسول اللہ نے فطرت ہی پڑھا، اس کو فطرت پڑھے اس کو. فطرت عربی زبان میں جو الفاظ اس تلفظ کے ساتھ، اس لب و لہجے کے ساتھ اور اس وزن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص معنی ہے. میں پہلے فطرت سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ فطرت کے سمجھنے کے لیے ذہن تیار ہو جائے، یعنی فطرت کو سمجھنے کے لیے خود فطرت تیار ہو جائے. ابھی تو خود اپنے بارے میں بھی آمادہ نہیں ہے فطرت. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شادی ہو رہی ہوتی ہے اور سب خود کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، دولہا بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کی شادی ہے اس کو کوئی نہیں تیار کر رہا ہوتا اور دوسرے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین دلہن کو چھوڑ کر خود میک اپ میں لگی ہوتی ہیں. یہی حال ہے ہمارا کہ ہم بدن تیار کرتے رہتے ہیں، طبیعت سنوارتے رہتے ہیں، غریزے سنوارتے رہتے ہیں، گھر سنوارتے رہتے ہیں، فطرت کا خیال ہی نہیں ہوتا. جس کو سنوارنا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. فطرت کو تیار کریں تاکہ فطرت اپنے بارے میں تھوڑا سوچے، تھوڑا اپنے بارے میں سنیں، حوصلہ اس میں پیدا ہو، اپنے بارے میں سنیں کچھ. فطرت کے وزن پر ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے سیرت. فطرت بر وزنی سیرت، سیرت اور فطرت کا ایک ہی وزن ہے. سیرت سین یہ رے تے کے ساتھ لکھا جاتا ہے. سیرت، سیرت سیر سے ہے، سیر چلنے کو کہتے ہیں. لیکن عربوں کا یہ قاعدہ ہے، عربی زبان کا جو قرآنی زبان ہے، قرآنی زبان ہے نا عربی، جو ہمیں نہیں آتی زبان، یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، میرے دوست کی زبان ترکی ہے لیکن مجھے ترکی نہیں آتی. عجب دوستی ہے کہ دوست کی زبان بھی نہیں آتی. رسول اللہ کی زبان عربی، آئمہ کی زبان عربی، اہل بیت کی زبان عربی، اللہ نے جو زبان اختیار کی وہ عربی، جس سے ہمیں محبت ہے اس کی زبان عربی، محبت جس سے ہے وہ دوست، اس دوست کی زبان ہمیں نہیں آتی. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانا، سب کی زبانیں آتی ہیں، دوست کی زبان نہیں آتی. عربی زبان میں اس وزن پر، اس قالب اور ترکیب کے ساتھ اگر لفظ بنے، سیرت، فطرت، جلست، رکبت، نکبت، اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں عربی، اب خود اردو والوں کو نہیں اس طرح بنانا شروع کر دینا، عربی لفظ ہو اور اس ترکیب کے ساتھ ہو، جس طرح سے چند لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. یہ کیفیت اور نوعیت بتانے کے لیے یہ وزن استعمال کرتے ہیں عرب، کیفیت اور نوعیت بتانے کے لیے. سیر چلنے کو کہتے ہیں، ٹہلنے کو سیر کہتے ہیں. سیرت چلنے کی کیفیت کو کہتے ہیں، سیر چلنے کو کہتے ہیں، سیرت چلنے کی کیفیت کو کہتے ہیں. ہم نے سیرت کا بہت لفظ سنا ہوا ہے، استعمال بھی کیا ہے، سیرت کے موضوع پہ کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. جتنی کتابیں آج تک آپ نے سیرت کے موضوع پہ پڑھی ہیں، ان میں سے ایک بھی سیرت کے اوپر نہیں ہے، ایک بھی سیرت کے اوپر نہیں ہے. نام ان کا سیرت ہے لیکن ہیں تاریخ کی کتابیں. تاریخ اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے. بڑی بڑی کتابیں، مشہور کتابیں. سوانح حیات کو سیرت نہیں کہتے، حالات زندگی کو سیرت نہیں کہتے. سیرت سیر سے ہے، سیر چلنے کو کہتے ہیں، سیرت چلنے کے انداز کو کہتے ہیں، سٹائل کو کہتے ہیں. ہر ایک کا چلنے کا ایک خاص انداز ہے نا، چلتے ہیں نا، بس چال سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کون ہے. سیرت سے پتہ چل، یعنی چلنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ کون جا رہا ہے. سیر چلنا سیرت چلنے کا انداز ہے. زندگی سیر ہے، زندگی جو ہم بسر کرتے ہیں، اعمال، افعال، گفتگو، سننا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہ سب یہ سیر ہے، یہ زندگی ہے، یہ سیرت نہیں ہے. زیادہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے سیرت رسول اللہ کے بارے میں، سیرت نبوی. سیرت نبوی کیا ہے؟ وہ بعض بیان بھی کرتے ہیں سیرت نبی یہ تھی کہ رسول اللہ یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، تاریخوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے یہ سیرت نبوی ہے. وہ رسول اللہ نے 11 شادیاں کی تھیں، یہ سیرت نبوی. آپ بھی 11 کریں گے، آپ ایک اور کا سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ رات باہر گزارنی پڑے گی. مواہدی اچھے ہیں، ازدواج میں مواہدی اچھے ہیں، ایک کافی ہے. ایک مولانا ہے صوبہ سرحد کے مشہور، انہوں نے ٹینڈے نہیں کھائے، پوری عمر میں ٹینڈے نہیں کھائے. کیوں؟ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے کھائے تھے یا نہیں کھائے تھے، یعنی سیرت میں ٹینڈا شامل ہے یا نہیں. اب یقیناً نہیں کھائے تھے چونکہ ٹنڈا پنجاب کی فصل ہے، عرب سرزمین پر ٹنڈا نہیں ہوتا، یقیناً نہیں کھائے تھے. اب ہم کھائیں یا نہ کھائیں، سیرت اس کو نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے جو کیا وہ سیرت رسول نہیں ہے، وہ فعل رسول ہے، وہ عمل رسول ہے. جو کچھ رسول نے کیا وہ سیرت رسول نہیں، وہ عمل رسول ہے. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سیرت اس کو نہیں کہتے کہ رسول نے کیا کیا ہے، سیرت اس کو کہتے ہیں رسول نے کیسے کیا ہے. جو کچھ رسول اللہ نے کھایا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، جیسے کھایا ہے وہ سیرت رسول اللہ ہے.
جیسے کھایا ہے. رسول اللہ نے کھجور کھائی ہے, کھجور کھانا سیرت رسول نہیں ہے, رسول کے کھانے کا انداز سیرت رسول ہے. آپ کھجور نہ کھاؤ, کوئی اور چیز کھا لو, لیکن اس طرح سے کھاؤ جس طرح رسول اللہ کھایا کرتے تھے, اس کو سیرت کہتے ہیں. سیرت یعنی انداز, طرز. ایک زندگی ہے, ایک طرز زندگی. لہذا یہ شبہ کہ آپ ہمیں کہتے ہیں سیرت ائمہ پہ چلیں, سیرت رسول اللہ پہ چلیں, یہ تو پھر بات تو خراب ہو جائے گی. ہم آج 1400 سال بعد یہ سارے سوٹ اتار دیں, یہ لباس اتار دیں اور ائمہ کا لباس پہن لیں. ائمہ کا لباس وہ عربی پیراہن, بلند ایک ہی پیراہن ہوتا ہے نا عربی لباس. ائمہ تو وہ پہنتے تھے, شلوار قمیض نہیں پہنتے تھے. اگرچہ ذاکر ہمارے پڑھتے ہیں تذکرے میں شلوار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, قمیض کا بھی کرتے ہیں, لیکن یہ غریب کی اپنی محنت ہے. ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کچھ مطلب انہوں نے پڑھا, پڑھ کے فرمانے لگے کہ یہاں تک تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, اس سے آگے میں غریب کی اپنی محنت ہے. وہ غریب جب خود محنت کرتا ہے تو بہت کچھ بنا دیتا ہے. واقعی کربلا ہی پڑھتے ہیں, وہاں سارا فرنیچر بھی ذکر کرتے ہیں جو ان کے اپنے گھر میں موجود ہے, وہ سارا وہاں پلنگ بھی وہاں بیان کرتے ہیں, کرسی صوفہ سب کچھ. کہاں تھا اس وقت؟ اس وقت نیچے. وہ کلچر ایسا ہے جس میں نیچے زمین کے اوپر گلیم بچھائی جاتی تھی, زمین کے اوپر. لیکن چونکہ پڑھا نہیں ہے, وہی زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدہ. لہذا پنجاب کا کلچر سارا عرب میں لے جاتے. ہم رسول اللہ کی طرح سیرت رسول کو اپنائیں. سیرت رسول کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ نے جیسا لباس, جو لباس رسول اللہ نے پہنا وہی ہم پہنے. آپ اپنے زمانے کا لباس پہنیں. جب کہا جاتا ہے سیرت نبی پر عمل کرو, سیرت ائمہ پر عمل کرو, اس کے معنی یہ نہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے آپ پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دو. آپ اپنے زمانے کی زندگی بسر کرو, اپنے زمانے کے وسائل استعمال کرو, اپنے زمانے کی سواری پہ بیٹھو. رسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے یا اونٹ پہ بیٹھتے تھے, تو سیرت رسول اونٹ پہ بیٹھنا نہیں ہے. سیرت رسول یہ کہ تم اپنے زمانے میں جو سواری ہے اسی پہ بیٹھو. آپ بس پہ بیٹھو, آپ کار پہ بیٹھو, آپ گاڑی پہ بیٹھو بے شک, چونکہ سیرت رسول اونٹ پہ بیٹھنا نہیں ہے. سیرت رسول بیٹھنے کو, سواری پر بیٹھنے کو نہیں کہتے, بیٹھنے کے انداز کو کہتے. آپ اپنے زمانے کی سواری پر بیٹھو, اپنے زمانے کا کھانا کھاؤ, اپنے زمانے کی زندگی بسر کرو, اپنے زمانے کا لباس اپناؤ, اپنے زمانے کی طرز تعمیر اپناؤ, لیکن ان سب کے اندر جو انداز ہے وہ رسول اللہ والا. سیرت اس عمل کو نہیں کہتے جو رسول اللہ نے کیا ہے, سیرت اس عمل کے انداز کو کہتے ہیں, اس کی طرز کو عمل کہتے ہیں, سیرت کہتے ہیں. آپ سیرت کی کتابیں ذرا پڑھ کے دیکھیے, ان کے اندر صرف حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں. سیرت رسول اللہ میں پہلا مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ عربستان جزیرہ نما عرب تین طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے, ایک طرف سے خشکی ہے, یہ سیرت رسول بیان ہو رہی ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے سیرت رسول میں کہ سرزمین عرب ساری صحرا ہے, اس میں بارشیں نہیں ہوتی, وہ بھی سیرت رسول اللہ ہے, بارشیں نہیں ہوتی وہاں پر. یہ تاریخ ہے, یہ رسول اللہ کے ارد گرد جو ماحول تھا وہ آپ ذکر کر رہے ہیں. سیرت رسول میں لکھا ہوا ہے مکہ میں اتنے پہاڑ ہیں, مکہ کے پہاڑ تو سیرت رسول نہیں ہے. سیرت رسول اللہ یعنی رسول اللہ کی زندگی کا انداز, جیسے رسول اللہ بولتے تھے وہ جملے زبان سے بولنا سیرت نہیں ہے. آپ اپنا مدعا بیان کرو, رسول اللہ اپنا مدعا بیان کرتے تھے, لیکن مدعا بیان کرتے ہوئے انداز رسول اللہ والا ہونا چاہیے. آپ اپنی نگاہوں سے دیکھو, لیکن نگاہ کرنے کا انداز رسول اللہ والا ہونا چاہیے. یہ طرز اگر اپنائی, اسی طرز سے امام اور امت میں رابطہ پیدا ہوتا ہے. سیرت سے, سیرت دروازہ ہے جو خدا نے کھولا ہے ہدایت کے لیے. بہت سارے در ہیں بند ہیں, اللہ نے بند کیے ہوئے ہیں, وہ ہیں موجود معصومین کی زندگیوں میں, معصومین کی ہستیوں میں اور ذوات میں. بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کی ہمیں شناخت نہیں ہے, ان کی شناخت یا خود ان کو ہے یا خدا کی ذات کو ہے. اور وہ در ہمارے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں. ایک در خدا نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے معصومین کے لیے، وہ ہے در سیرت. در سیرت جس دروازے کو ہم نے خود بند کر دیا ہے، در سیرت بند کر دیا ہے، اور ان دروازوں کے پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں جو بند ہیں. بند دروازوں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے کھڑے ہیں نا، جو بند ہیں، جن کی ہمیں فہم ہی نہیں ہے، جن کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، جن سے ہمیں کہا گیا کہ اگر ان دروازوں پہ گئے تمہیں حاصل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پڑھے رہو باس ولایت میں، ولایت تکوینی میں، ساری عمر باس ولایت تکوینی میں لگا دو، آخر عمر تک تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت آئمہ کی زندگی کا پہلو ہے، لیکن ان کی ولایت کے پہلو کی پہچان تمہیں نہیں ہو سکتی. وہ دروازہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ دروازہ خود ان کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے. تمہارے لیے در سیرت کھولا گیا، اس در سے جاؤ، اس در سے تمہیں کچھ حاصل بھی ہوگا. بند دروازے کے سامنے بے شک رش لگاؤ. بند دروازے سے مراد یہ نہیں کہ آئمہ کا ولایت کا باب نہیں ہے، ولایت ہے، لیکن ہمارے لیے قابل فہم نہیں. جتنا بتا دیا کہ بس اسی پر اکتفا کرو، اس سے آگے نہ جھانکو، اس سے آگے سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں کچھ بھی. لہذا آپ دیکھ لیں جتنے جھانک رہے ہیں، زیادہ خود بھی کنفیوز، دوسروں کو بھی کنفیوز ہی کر رہے ہیں. اور اگر در سیرت سے آتے تو جس کی حسرت ہے آئمہ کو، وہ حسرت پوری ہو جاتی. ان شعبوں میں جو بھی گئے، بند دروازوں میں جو گئے، ان کا انجام دو طرح سے ہوا، یا ناسبی ہو گئے یا غالی ہو گئے. بند دروازوں کی طرف جو گئے، بند دروازوں کے پیچھے جو جا کے کھڑے ہوئے، یا ناسبی ہو گئے یا غالی ہو گئے. اور امیر المومنین نے خود فرمایا تھا کہ سیاح لکو فیہا رجلان و سنفان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، مبغض قال و مفرط قال غال. ایک وہ ناسبی جو مجھ سے نفرت کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور وہ جو غالی ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا. در سیرت سے جو آپ کو پتا چلے کہ خدا نے جن کو سنوارا ہے کتنا زیبا سنوارا ہے. کھلا دروازہ، کھلا دروازہ، اندر جھانک کے دیکھو. سیرت کیفیت زندگی کو کہتے ہیں. اعمال زندگی یعنی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا، یہ زندگی ہے، لیکن پڑھنے کا انداز سیرت ہے. بولنا زندگی ہے، بولنے کا انداز سیرت ہے. بولو لیکن تکبر سے نہ بولو، غرور سے نہ بولو، دیکھو لیکن غرور سے نہ دیکھو، تکبر سے نہ دیکھو، توازو کے ساتھ دیکھو. توازو انداز نگاہ ہے، خود نگاہ نہیں ہے. تم نگاہ کرو، ہر جائز چیز کو نگاہ کرو، لیکن توازو کے ساتھ نگاہ کرو. تم بات کرو، ہر بات کا تمہیں اجازت ہے جو جائز ہے تمہارے لیے کرنا، لیکن توازو سے بات کرو، فروتنی سے بات کرو. جب توازو سے بات کرو گے، یہ سیرت رسول اللہ ہو جائے گی، یہ سیرت آئمہ اطہار ہو جائے گی. سیرت یعنی ایک خاص انداز زندگی، اس وزن پر ہے فطرت. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، فطرت خلقت کو کہتے ہیں عربی زبان میں، فطرت کھولنے کو کہتے ہیں لغت میں، شگافتن، شگاف ڈالنا، کھولنا، جو جڑی ہوئی چیز ہو اس کو چیر کے اس کے دو حصے کرنا، اس کو فطرت لغت عرب میں کہتے ہیں. فطر، فطرت نہ فطر، فطر یعنی ایک چیز کو کھول کے چیر دینا، جس طرح دانا کھول دیں آپ اور اس کو دو حصے کر دیں، یہ آپ نے کیا کیا، فطر کیا آپ نے اس کو. خلقت کو کیوں فطر کہتے ہیں؟ فطرت کو اس وجہ سے خلقت کو اس وجہ سے فطر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات فاطر ہے، خدا فاطر السماوات ہے. چونکہ خدا نے عدم و نیستی کا پردہ چیر کر شگاف ڈال کے عدم کے اندر، اس کے اندر ہستی نمودار کر دی. نیستی اور عدم کا پردہ چیر دیا، ظلمت کا پردہ چیر دیا، ظلمت کو پھاڑ دیا، نیستی کو و عدمستان کو توڑ دیا، اور اس کے اندر ہستی کا نور خدا نے پیدا کر دیا۔ اس وجہ سے چونکہ خلقت ہستی کو، نیستی کو توڑ کر ہستی کے اس کے اندر پیدا کرنا ہے، لہذا اس وجہ سے خلقت کو فاطر کہا گیا۔ وہ خدا کی ذات فاطر ہے، فاطر یعنی عدم کا پردہ چیر کر، نیستی کا پردہ چیر کر، نیستی کو شگاف ڈال کے اس میں ہستی پیدا کرنے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، فطرت خلقت کو ہی کہتے ہیں، لیکن عرض کیا کہ فطرت انداز خلقت کو کہتے ہیں، چونکہ سیرت کے معنی سیرت کے وزن پر ہے، اس وزن پر ہے۔ جیسے جلست، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، البتہ اردو میں یہ سارے الفاظ آ کے ان کے کچھ اور معنی ہو گئے ہیں۔ ہم جلوس، چلنے کو، موومنٹ کو، حرکت کو جلوس کہتے ہیں۔ عربی میں جا کر دیکھیں، جلوس عربی لفظ ہے، اردو نہیں ہے، ہندی بھی نہیں ہے۔ جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جلوس نکال رہے ہیں۔ جلوس تو بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلوس چلنے کو نہیں کہتے، چلنے کو حرکت کہتے ہیں۔ کسی زبان میں جس کو ہم جلوس کہتے ہیں اس کو جلوس نہیں کہتے۔ ایرانی اس کو کہتے ہیں راہ پیمائی، فارسی اچھی زبان ہے، آسان ہے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ راہ پیمائی جسے کہتے ہیں، کوہ پیمائی یعنی پہاڑ پہ چلنا، پیمودن چلنے کو کہتے ہیں، طے کرنا۔ راہ پیمائی یعنی راستہ چلنا، یہ راستہ چلنا ہے۔ عربی زبان میں جس کو ہم جلوس کہتے ہیں اس کو وہ جلوس نہیں کہتے، اس کو حرکت کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو جلوس کہتے ہیں۔ شاید اس وجہ سے جلوس کہتے ہیں، چونکہ ہماری چلنا جو ہے وہ ہمارے بیٹھنے کے برابر ہی ہوتا ہے، چونکہ چلنے سے انسان کہیں پہنچتا ہے، چلنے سے انسان کہیں پہنچتا ہے، تو جس چلنے سے کہیں نہ پہنچے وہی کھڑا ہو جہاں تھا، تو وہ جلوس ہی ہوتا ہے، وہ سمجھو جلوس ہی ہے۔ اگر آپ چلتے ہیں یہاں سے مسجد سے چلے گھر تک تو گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ چلیں اتنا چلیں اتنا چلیں کہ گھر نہ پہنچے، یہیں پر کھڑے رہیں اور گھر والے کو فون کر کے کہیں کہ میں تو چل رہا ہوں، گھنٹہ ہوا ہے چلا ہوا ہوں، کہ کہاں چل رہے ہو؟ اگر آپ گاڑی جیک پہ کھڑی کر کے اس کو ایکسلیٹر دیں، چل تو رہی ہے پہ، یہ چل تو رہی ہے لیکن گاڑی کہیں جا نہیں رہی ہے، یہ گاڑی کا جلوس ہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ شاید اس وجہ سے ہم نے چلنے کا نام بھی جلوس رکھ دیا۔ جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلسہ بیٹھنا، جلسہ بیٹھنے کے انداز کو کہتے ہیں۔ جلست اصل لفظ ہے، جلست، جلست بیٹھنے کا انداز۔ آپ اگر تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹھنے کا ایک خاص انداز ہے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو بیٹھنے کا خاص انداز ہے، مجلس میں بیٹھے ہوں تو بیٹھنے کا خاص انداز ہے، ہر جگہ پر بیٹھنے کا ایک انداز ہے۔ بیٹھنے کو جلوس کہتے ہیں اور بیٹھنے کے انداز کو جلست کہتے ہیں۔ لہذا عرب جب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کس کی طرح بیٹھے، کہتے ہیں فلاں کی طرح بیٹھا میں۔ مثلا فرض کریں آپ کا نام علی ہے اور آپ علی کی طرح بیٹھے، تو عرب سے اگر پوچھو کس کی طرح بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں جلستو جلستا علی، میں علی کی طرح بیٹھا، علی کے انداز میں بیٹھا۔ جلستو جلستا علی، میں علی کی طرح بیٹھا، انداز میرا بیٹھنے کا وہی تھا جس طرح علی بیٹھے۔ فطرت فطر خلقت کو کہتے ہیں، فطرت طرز خلقت کو کہتے ہیں، انداز خلقت کو کہتے ہیں، ایک خاص انداز کی خلقت کو فطرت کہتے ہیں۔ خلقت کا انداز کون سا انداز؟ وہ انداز جو خدا نے، خدا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، خالق کل شے، ہر چیز کا خالق ہے، لیکن جب انسان کی خلقت کی باری آئی خدا نے خلقت کا انداز بدل دیا۔ ہر ایک کو خلق کر رہا تھا ایک خاص خلقت کے قانون کے تحت، خلق کرتے 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 خلقت کی نوبت انسان تک آ پہنچی۔ جب انسان کی باری آئی، فرشتے کی خلقت فطرت نہیں ہے، کیوں؟ معمول کی خلقت ہے، جیسے عام خلقت کا قانون ہے اسی کے تحت ہے، خاص خلقت نہیں ہے، زمین و آسمان کو خلق کیا، فاطر ہے لیکن فطرت نہیں دی ان کو، کیوں؟ کہ ان کو خلق کیا عام قانون کے تحت، لیکن جب انسان کی باری آئی قانون خلقت بدل گیا، وہ جو سانچا چل رہا تھا خلقت کا خدا نے اس کو بدل دیا، ایک خاص خلقت آغاز کر دی. جس طرح یہاں تو ہوتا ہوگا، شاید یہاں بھی ایران میں گھروں میں روٹیاں نہیں پکاتے، وہ ننوائی ہوتی ہے ایک، اور اسی پہ سارے جاتے ہیں، ان کے خواتین کو نہ مردوں کو پکانا نہیں آتا، روٹی پکانا نہیں آتا، روٹی بازار سے لیتی، آٹا بھی نہیں بکتا وہاں دکانوں پر، زائرین یہاں سے جاتے ہیں ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے جو گرم روٹی کھانے کے عادی، وہاں تو وہ ٹائم پہ روٹی پکتی ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں ملتی. کبھی جانا ہو تو یہ ذہن میں رکھ کے جانا، وہاں پر روٹی کا خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ملتی، بورڈ لٹکا دیتے ہیں غذا تمام شد، اب سو جاؤ جا کے. ہمارے یہاں 24 گھنٹے غذا حاضر ہے، وہاں غذا تمام شد، ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے پھر ختم. روٹی لے کر آتے ہیں نانوائی سے، بعض لوگ اس نانوا کے دوست ہوتے ہیں، وہ روٹی کا ایک اس کا خاص سٹائل ہوتا ہے پکانے کا، اسی طرح کی پکا پکا کے نکال کے دیتا جاتا ہے سب کو، لیکن جب دوست اس کا آ جائے تو وہ پیڑے کا انداز بدل دیتا ہے، روٹی بنانے کا انداز بدل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دوست ہے، عام آدمی نہیں. دوسرے شعبوں میں یہاں بھی ہوتا ہوگا، میں نے وہاں کی مثال دی چونکہ دیکھا ہوا تھا عملا نمونہ. جب دوست آتا ہے وہ آ کے ادھر سے اس کو سلام کرتا ہے اپنے خاص انداز سے، وہ سمجھ جاتا ہے سلام کا معنی. یہ سلام سلامتی کا نہیں ہوتا، یہ سلام اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیڑے کا سٹائل بدلو، جو ان کو دے رہے تھے وہ ہمیں نہیں دینا. آپ بھی جاتے ہوں گے، جو قصائی دوست ہیں آشنائی ہے، وہ سب کو چھچڑے تول کے دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو وہ کاٹنے کا انداز بدل، کہیں اور سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، تولنے کا انداز بدل دیتا ہے. یہ ہوتے پیشوں کے اندر ہے ایسی چیز. کپڑے کی دکان پہ جائیں آپ اگر آشنا ہیں تو وہ کٹائی کا انداز بدل دیتا ہے، ورنہ وہ سیدھا بھی کاٹے تو 1.5 میٹر ویسے کم کر دیتا ہے، اس کے اندر تجربہ ہے اس کو. جب وہ روٹی پکا رہا ہوتا ہے، اپنے دوست کی جب باری آتی ہے سٹائل بدل دیتا ہے. آپ مہمان آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سب کو سلام کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کا آشنا کوئی محترم انسان آتا ہے، آپ سلام کرنے کا انداز بدل دیتے ہیں. سب کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کا عزیز آ جاتا ہے اس کے ساتھ معانکہ کرتے ہیں. جب اپنا آ جائے تو انداز، کام وہی کرنا ہے لیکن اس کام کا انداز بدل جاتا ہے. انداز بدلنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے کی اہمیت ہے، کہ پہلے ہاتھ ملا رہے تھے اب معانکہ شروع کر دیا ہے، پہلے خشک سلام کرتے تھے اب تہ دل سے سلام کر رہے ہیں، پہلے لہجے میں اپنائیت نہیں تھی اب لہجے میں اپنائیت آ گئی ہے. اب توجہ فرمائیں، خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت شروع کر دیا. خدا نے ملائکہ کو بنایا، خدا نے جنوں کو بنایا، خدا نے کائنات بنائی، اتنی کائنات بنائی کہ میں اور آپ بیٹھ کر اگر 1000 سال فقط تصور کرنے میں لگ جائیں تو تصور نہیں کر سکتے. یہی مادی کائنات نہیں کر سکتے تصور ہم اس کو. ہم ہماری مثال یہ ہے، جیسے مولانا روم نے مثال دی ہے، ہماری مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا باغ ہو، اس باغ کے اندر 1000 درخت ہوں، ہر درخت کی 1000 شاخیں ہوں. ذرا تصور ساتھ ساتھ لیتے جائیے، مشکل تو نہیں ہو رہی. ہزاروں میٹر بڑا باغ ہو، اس کے اندر 1000 درخت ہوں، ہر درخت کی 1000 شاخیں ہوں، ہر شاخ کے 1000 پتے ہوں، اور ایک پتے کی پشت پر ایک چونٹی رہتی ہو، ایک پتے کی پشت پر ایک چونٹی رہتی ہو، وہ چونٹی جو پتے کی پشت سے کبھی دوسری طرف بھی نہ آئی ہو، وہیں پہ پیدا ہوئی ہو، وہیں پہ جوان ہوئی ہو، وہیں پہ ساری اس نے عمر بسر کی ہو، یہ چونٹی وہاں رہتی ہو. اس چونٹی سے جا کر آپ کہو کہ جس کائنات میں، جس باغ میں تم رہ رہی ہو، اس باغ کا احاطہ بتاؤ کتنا ہے، وہ صرف پتے کو ہی بتائے گی کہ اس پتے، یہ سارا باغ ہے. وہ چونٹی جسے پتے کا وہ دوسرا رخ بھی نہیں معلوم، اسے کیا معلوم کہ جس شاخ پہ تم ہو اس پہ ہزاروں پتے اور بھی ہیں، اور ان پتوں کے دوسرے رخ بھی ہیں، اور ان شاخوں کے علاوہ ہزاروں شاخیں اور بھی ہیں، اور جس شاخ پر یہ درخت ہے اس درخت ہزاروں درخت اور بھی ہیں، اور ہزاروں باغ اور بھی ہیں۔ تو ایسی چونٹی کو جو پتے سے اس طرف کا حال بھی نہیں جانتی، اسے کیا پتا کہ باغ کا باغبان بھی ہے، اسے کیا خبر کہ باغ کا باغبان بھی ہے جو پتے کی اس طرف بھی نہ گئی۔ کائنات بہت عظیم ہے عزیزان، اس لیے کہا گیا کہ نماز شب پڑھا کرو، اور نماز شب پڑھنے کا طریقہ نماز شب پڑھنا عمل ہے، طریقہ سیرت ہے۔ کس طرح سے پڑھو؟ دو رکعت پڑھو، کمرے میں پڑھو، آرام سے پڑھو، لوٹا کھڑکانے کی ضرورت نہیں۔ بعض ہوتے ہیں نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے لوٹا کھڑکاتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے ہم اٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ جوان تھا اسے کسی نے نصیحت کی نماز شب پڑھا کرو، وہ اٹھا نماز شب کے لیے، اٹھا پہلے اٹھ کے اس نے دروازہ زور سے بجایا کہ گھر والے جاگیں، لیکن وہ گہری نیند سوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں جاگا۔ پھر وہ گیا جا کر لوٹا اس نے کھڑکایا، پھر بھی کوئی بھی نہیں جاگا۔ باہر کے وہ ماں باپ کو جگانے کے لیے، بہن بھائیوں کو جگانے کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، وہ نہیں جاگے، گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بےچارے نے وہ اکیلے میں نماز پڑھ دی، پڑھ کے پھر روز زور سے دروازہ بند کیا، پھر بھی کوئی نہیں جاگا۔ صبح اٹھا، اور اٹھ کر اب کسی طرح اس نے بتانا تو ہے کہ میں نے آج نماز شب پڑھی ہے، نماز تہجد پڑھی ہے۔ صبح اٹھا، ناشتے پہ بیٹھا تو پانی پینا شروع کیا اس نے، ناشتے سے پہلے ایک گلاس پیا، پھر دوسرا گلاس پیا، پھر تیسرا گلاس پیا، پورا جگ خالی کر دیا اس نے۔ اس کی ماں نے کہا خیر تو ہے کہ آج خالی نہار منہ جگ پورا پانی کا پی گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نماز شب پہ جگ تو لگتا ہے پانی کا، تہجد کی نماز پہ ایک جگ تو لگتا ہے کم از کم۔ بلاخر اس نے بتا دیا کہ آج میں نے پڑھی ہے یہ نماز، لوٹا کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز شب پڑھو دو رکعت نماز شب پڑھ کے پھر باہر آ جاؤ، کھلے آسمان کو دیکھو، قدرت خدا کا مشاہدہ کرو، ان ستاروں کو دیکھو، اور یقین جان لو کہ کائنات ایک باغ ہے جس میں کروڑوں اربوں کھربوں موجودات ہیں، کرے اور سیارات ہیں، اور آپ ایک چھوٹے سے ذرے کے اوپر، زمین ایک ذرہ ہے اس کائنات کے اوپر، اس ذرے کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس ذرے میں بھی پورا ذرہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ایک بر اعظم میں رہتے ہیں، اس ذرے کے اوپر بر اعظم بنائے ہوئے ہیں، نام بھی بر اعظم رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ بر اعظم ہے وہ خود ایک ذرہ ہے، چھوٹا سا، وہ خود ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، لیکن ہم نے اس کا نام بر اعظم رکھا ہوا ہے۔ اس بر اعظم کے اندر ایک ملک بنا رکھا ہے، اس ملک کے اندر صوبہ بنا رکھا ہے، اس صوبے کے اندر شہر بنا رکھا ہے، اس شہر کے اندر محلہ بنا رکھا ہے، اس محلے کے اندر کوٹھی بنا رکھی ہے، اس کوٹھی کے اندر بیڈ روم بنا رکھا ہے، اس بیڈ روم کے اندر پلنگ بچھا رکھا ہے، اس پلنگ کے اوپر اتنی بڑی شخصیت لیٹی ہوئی ہے، اس شخصیت کا گمان ہے کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی اور، ہمارے دل نرم نہیں ہے، گردنیں نہیں جھکتی، اکڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم رہتے جہاں پر ہیں وہ کتنی بڑی جگہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو تکبر و غرور توڑنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھو، پھر باہر جاؤ، ستاروں کو دیکھو، اور یقین جان لو کہ یہ ستارے تمہاری زمین سے بہت بڑے ہیں، اور یہ ستارے سارے کہکشانوں میں ہیں، ان کہکشانوں میں لاکھوں ستارے ہیں، کروڑوں ستارے ہیں، اور لاکھوں کہکشانیں ہیں جو ابھی تک بشر کو نظر بھی نہیں آئے، ابھی تک اس نے دیکھی بھی نہیں ہے۔ یہ مادی کائنات، یہ نہ ختم ہونے والی کائنات ہے، لیکن خدا نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات نہیں ہے، یہ جو ہستی میں نے پیدا کی ہے اس کی ایک جھلک ہے یہ۔ ان من شیئن الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم نے یہ سب کچھ خزانوں سے نکالا ہے، تھوڑی سی مقدار نکالی ہے، اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی سی کائنات ہے جو میں نے بنائی ہے، میری اصلی کائنات عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے، اتنی عظیم کائنات خدا نے سماوات بنائے، ملکوت بنایا، ملکوت کے بعد یہ عالم طبیعت و عالم مادہ بنایا، کہکشانیں بنائیں، اور کہکشانوں کے بعد ستارے اور سیارے بنائے، منظومہ شمسی بنایا، اس منظومہ شمسی کے اندر ان زمین پیدا کی، اس زمین کے اوپر ہزاروں و کروڑوں و لاکھوں مخلوقات پیدا کی، لیکن ایک ہی روش کے تحت سب بنتے گئے، بناتے بناتے خلقت کرتے کرتے جب باری حضرت انسان پر آئی، خداوند تبارک و تعالی نے اپنی خلقت کا انداز بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ ساری ہستی کا نچوڑ اب پیدا کرنا ہے، سارے عالم ہستی کا خلاصہ اب پیدا کرنا ہے، اس لیے فرمائے لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا تھا اب اس کو پیدا کرنا، جس کے لیے سب کچھ بنایا تھا اب اس کو بنانے کی باری آئی۔ لہذا خلقت کا انداز بدل دیا، اور خلقت کا انداز ایسا بدلا کہ خود سورہ المومنون میں جب رپورٹ پیش کی کہ میں نے کیسے بنایا، خود انسان کو بتایا، اے انسان، اے میرا بندہ، تو غور کر میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه فی قرار مقین، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے نچوڑ سے، پیدا کیا مٹی کے نچوڑ سے، نطفہ بنایا، نطفے کو ہم نے قرار مقین رحم میں ڈال دیا، رحم میں ڈال کر پھر ہم نے اس کا علقہ بنایا، علقے کا مزغہ بنایا، مزغے کے اندر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر جلد چڑھا کر پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انسان بنا دیا۔ جب بنا دیا تو پروردگار کو اتنا لطف آیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا رب ہے جس نے یہ بنائی۔ سورہ تین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو کتنا زیبا بنایا، کتنا احسن تقویم میں بنایا، خلقت کا انداز بدل دیا، ایک نئی خلقت کا انداز اختیار کیا۔ اسی نئے انداز کو جو کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے مختلف و منفرد ہے، وہ مخصوص ہے انسان کے لیے، اسی کو فطرت انسان کہتے ہیں، یہی فطرت انسان ہے۔ اب تلاش کرو کہ خلقت کا انداز بدل کے جو خدا نے ہمیں بنایا، کیا خصوصیت اس خلقت کے اندر ہے جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہے، اس انداز میں اور اس انداز میں کیا فرق ہے۔ جب یہ راز کھل جائے گا ہمیں فطرت کا پتہ مل جائے گا، اس وقت فطرت سے آشنا ہو جائیں گے، اس وقت فطری امور سے بھی آشنا ہو جائیں گے، اس وقت فطرت کو زندہ بھی کر لیں گے، اس وقت فطرت کی پرورش بھی کر لیں گے، فطرت کو پروان بھی چڑھا لیں گے، اور اس وقت فطرت کے ہدایت کے راستوں کو بھی مان لیں گے، فطرت کی ہدایت کی کتاب کو بھی مان لیں گے، اور فطرت کے آئمہ کی بھی پیروی شروع کر لیں گے، فطرت کے مارکے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی ہوتے وہاں پر، مجھ جیسوں کا کہنا چاہیے اے کاش ہم نہ ہوتے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فطرت و طبیعت کی جنگ تھی، فطرت و غریزہ کا لشکر تھا۔ میں جو غریزہ زدہ ہوں، میں جو فطرت فراموش ہوں، اگر وہاں ہوتا تو لشکر فطرت میں ہوتا یا لشکر طبیعت میں ہوتا؟ لیکن اگر آج میری فطرت زندہ ہے، پھر مجھے حق بنتا ہے یہ کہنے کا یا لیتنا کنا معاکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس فوز عظیم پہ پہنچ جاتا۔ فطرت و طبیعت کی جنگ فطرت نے جیتی ہے، ہرچند فطرت کے ہمراہ جو طبیعت تھی وہ زخمی ہو گئی، لیکن فطرت نے جنگ جیت لی۔ پیغام کربلا فطرت کی پاکیزگی ہے، فطرت کی شکوفائی ہے۔ کربلا وہی آئے گا جس کی فطرت پاکیزہ ہے، کربلا والوں کا ذکر وہی کرے گا جس کی فطرت پاکیزہ ہے، کربلا کا ذکر وہی سنے گا جس کی فطرت پاکیزہ ہے۔
کربلا کے ذکر و مصائب سن کے روئے گا وہ جس کی فطرت پاکیزہ ہے. یہ گریہ بھی ہدیہ خدا ہے. ویسے تو روتے تو ہیں لوگ, لیکن کوئی کس کو رو رہا ہے, کوئی کس کو رو رہا ہے, لیکن کچھ فطرتیں خدا نے ایسی رکھی ہیں جو حسین ابن علی کو رو رہے ہیں. یہ رونا علامت ہے فطرت کی, زندگی کی, حیات کی. کہا گیا کہ رو اور رلاؤ حسین کا نام لے کر. اگر رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا لو, شکل بنا لو رونے والے. کیوں کہ یہ جو شکل بناؤ گے رونے کی, تو رونا بھی آ جائے گا تمہیں. یہ بھی ہماری تربیت کے لیے, رونے کی شکل بناؤ. اس شکل بنانے کا اثر فطرت پہ ہوگا, فطرت پروان چڑھے گی, فطرت شکوفا ہوگی. بہت سخت مراحل اہل بیت علیہ السلام نے دیکھے. عزیزان, ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عام علی فرماتے ہیں کہ رونے کے لیے غیر مستند باتیں کرنا ضروری نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں لوگ, کیا جو کچھ کربلا میں حقیقتاً ہوا ہے وہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے استاد بزرگوار فرماتے ہیں قیامت تک بشر کے رونے کے لیے بنت علی کا ایک جملہ کافی ہے. قیامت تک رونے کے لیے بنت علی کا ایک جملہ کافی ہے. کون سا جملہ؟ استاد معظم فرماتے ہیں وہ جملہ جب فاطمہ کی بیٹی دربار شام میں گئی, اس بڑی محفل میں گئی, بڑے مجمع میں گئی, نگاہ کر کے, وہ حالت تو آپ کے ذہن میں ہے, کس عالم میں گئی, سر پہ ردا نہیں ہے, ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, کربلا سے شام تک کی تھکاوٹ تن پہ سوار ہے, خاک راہ سر پہ پڑی ہوئی ہے, پیاس اور بھوک کا عالم ہے, اور اس عالم میں جاتی ہیں, دربار سجا ہوا ہے, شرابی نشے میں دھت ہیں, اہتمام کیا ہوا ہے, سب کی نگاہیں نامحرموں کی اٹھی ہوئی ہیں. وہاں جا کر نبی زادی چاروں طرف دیکھ کر ایک دفعہ آواز لگاتی ہیں کیا اس مجلس میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا اس دربار میں کوئی مسلمان ہے؟ یہ جملہ قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے. جب مدینہ سے سید الشہداء علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے, جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب خبر ہوئی کہ بھائی جا رہے ہیں, آ کر عرض کرنے لگے بھیا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. سید الشہداء نے فرمایا بہنا آپ کے بغیر نہ میں سفر کر سکتا ہوں, نہ مجھے کہیں چین آئے گا, لیکن آپ کی ایک مجبوری ہے, اور وہ مجبوری یہ ہے کہ آپ کے زوج موجود ہیں, آپ کے شوہر محترم موجود ہیں, آپ کا اختیار شوہر کے پاس ہے, ممکن ہے آپ کے شوہر میرے ساتھ جانے پہ راضی نہ ہوں. اگر عبداللہ سے اجازت لے کر آؤ میرے ساتھ آ سکتے ہیں. پروردہ شریعت کو دیکھیں, پروردہ شریعت اٹھی جاتی ہیں اپنے شوہر نامدار کے پاس, جا کر سلام کرتی ہیں عبداللہ آپ کو معلوم ہے میرے بھیا نے قصد سفر کیا ہے, مجھے یقین ہے حسین لوٹ کر نہیں آئیں گے. عبداللہ میں شریعت کی پروردہ ہوں, میں خود معلمہ شریعت ہوں, میں سارے احکام جانتی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ جب تک زوج اجازت نہ دے زوجہ نہیں جا سکتی کسی جگہ,
اگر تم نے روک دیا میں نہیں جاؤں گی حسین کے ساتھ، لیکن عبداللہ یہ جان لو کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر حسین چلے گئے تم نے مجھے روک لیا، حسین بھی چلے جائیں گے، زینب بھی چلی جائے گی، وہ رشتہ بھائی اور بہن کا، وہ رشتہ، وہ محبت، مدینہ میں تو یوں کہہ رہی ہے عبداللہ مجھے جانے دو، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، خدا جانتا ہے میں کیسے زندہ رہی، عصر عاشور کے بعد کیسے زندہ رہی، پھر کوفہ تک کیسے زندہ رہی، پھر شام تک کیسے زندہ رہی، پھر مدینہ تک کیسے زندہ رہی، ابھی کوئی زینب سے ہی پوچھ سکتا ہے کہ بی بی جو حسین کے بغیر جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنی آنکھوں سے حسین کو جدا ہوتے ہوئے،
فسيعلم الذين ظلموا ينقلبون، اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله.